نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور میں نے اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی، اور یہ مضمون اس سے اگلی آیات میں بھی چل رہا ہے، ان آیات کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بیان میں کر لیں گے. قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ عرض کروں، ہمارے محترم و مکرم الحاج مرزا محمد نذیر مغل صاحب، جو تحریک منہاج القرآن کے پاکستان کے امیر بھی رہے ہیں اور روز اول سے قیام ادارہ سے لے کر فروغ تحریک تک، خاص طور پہ تعمیرات کے بعد میں، ان کی مشن کی اس تاریخ میں بڑی ناقابل فراموش خدمات ہیں. وہ طویل علالت اور بیماری کے بعد الحمدللہ تعالی شفا یاب ہوئے ہیں، اور آج شفا یابی اور صحت یابی کے بعد نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے وہ ہمارے اندر موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، صحت یابی کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالی بقیہ بیماروں کو بھی شفا، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہم کنار فرمائے. پچھلے سالوں کی طرح ماہ رمضان مبارک میں ایک معمول ہے، جو پچھلے سالوں میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض خاص مقامات کا ہم روحانی اور عرفانی معنی اور مفہوم اور مراد بیان کیا کرتے ہیں، تو یہ مہینہ اس انداز کے بیان کا چلتا ہے. جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ روزوں کی فرضیت سے متعلق ہے، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلو پر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکوں. اسی طرح پھر ارشاد فرمایا ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے، یعنی مؤخر کر رکھتا ہے. اور جو لوگ روزوں کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے، مساکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے. اب یہ وہ آیت کریمہ ہے، اور اس طرح اگلی آیات یہ وہ مضمون ہے جو آپ ہمیشہ ماہ صیام کی فرضیت کے حوالے سے اور روزوں کے احکام کے حوالے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آج ہم ان آیات کریمہ کا روحانی اور عرفانی معنی بیان کریں گے. ایک معنی وہ ہے جس کا تعلق شرعی احکام کے ساتھ ہے، اور وہ ظاہر نص کا وہ معنی ہے جو اہل علم جانتے ہیں اور اہل ایمان اس کے مطابق احکام پر عمل کرتے ہیں. روحانی اور عرفانی معنی کی ضرورت پر میں پہلے سالوں میں کئی مواقع پر مختلف جہتوں سے اس کی ضرورت پر، اس کی اہمیت پر گفتگو کر چکا ہوں، اس کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ آیات کریمہ کے روحانی اور عرفانی معنی سے کیا مراد ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، قرآن و سنت میں، شریعت میں ان معانی کا مقام کیا ہے. اس پر گفتگو تفصیل سے کئی بار ہو چکی ہے اور اس کے مختلف ڈائمینشن اور مختلف گوشے واضح کر چکا ہوں، تو آج ان کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. میں براہ راست اس روحانی اور عرفانی معنی کی طرف آ رہا ہوں جس کا تعلق قلب اور باطن کی روحانی ترقی کے ساتھ. قرآن مجید کا خطاب ہر شخص کو اس کے ظرف، اس کی صلاحیت اور اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے. اس کی ایک سادہ مثال ہے، بس یوں ہی تھوڑی سی آپ کی سوچ کو تازہ کرنے کے لیے ایک نیا نقطہ اس کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. مثلا ایک کمزور آدمی ہے، اس کو جب کوئی کہا جائے بھائی خوراک کھایا کرو یا جسم کے جو خوراک کے تقاضے ہیں پورا کرو، کمزور ہے، دبلا پتلا آدمی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کے جسم کے جو تقاضے خوراک کے ہوں گے وہ انہی تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا، حد کراس کرے گا، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، اس کو موشنز ہو جائیں گے، اس کا نظام ہاضمہ متاثر ہوگا اور خرابیاں جنم لیں گی. چھوٹے بچے کو جب کہا جاتا ہے، والدین کو کہیں کہ اس کی خوراک کا خیال رکھیں، چھوٹا بچہ ہے 6 مہینے کا 4 مہینے کا 5 6 8 ماہ کا، تو والدین خوراک کے لحاظ سے فوری بوٹیاں کھلانا شروع کر دیں اس کو، تو یہ اس کی خوراک نہیں ہے، اس کے لیے دشمنی ہے. حالانکہ گوشت، بوٹی، چاول، روٹی، شیر بن گیا نا، گوشت، روٹی، چاول، بوٹی، اسی پر لوگ مرتے ہیں، اسی پر جیتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے. یہ سب جھگڑے نیچے سے لے کے اوپر تک انہی چیزوں پر ہوتے ہیں. تو اس کو یہ خوراک ہے، گوشت، چاول دینا، روٹی ہے وغیرہ، یہ خوراک، مگر اس بچے کو دیں تو یہ اس کے لیے خوراک نہیں ہے. ماں کا دودھ پیتا بچہ ہے تو جب اس کی خوراک کی بات ہوگی تو اس سے مراد دودھ ہوگا، جب وہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا ہضم کرنے کے قابل تو پھر اس کی خوراک سے مراد سیریل ہوگا یا اس کے اور جو سیریلیکس ہوتے ہیں یا بچوں کے جو خوراک چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے. بیمار کو جب حکیم، طبیب، ڈاکٹر کہے گا خوراک، تو وہ اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا. اللہ حاضر کے آس ایک صحت مند جوان کو جب کہے گا تو اس کی ضرورت کے مطابق خوراک کا مفہوم اور اس کی قدر متعین کی جائے گی. اور اگر بھولو پہلوان کو کہا جائے, جھارا پہلوان کو کہا جائے, جی ادھر ہمارے پاس ایک حسنین پہلوان بھی ہے, اس کو کہا جائے خوراک, اب جو خوراک معراج الدین جتنی خوراک کھاتا ہے اگر اتنی بھولو پہلوان کو شروع کر دیں, میرا خیال ہے وہ اس کے بعد رستم زمان نہیں رہے گا. سمجھانا کیا تھا, اس کی خوراک عین ممکن ہے وہ 5 کلو گوشت کھائے دن کا, عین ممکن ہے وہ 10 کلو دودھ پیئے, اس کی خوراک ہے. اس سے بھی زیادہ گھی, کلو کلو پورا دیسی گھی پی جاتے ہیں دودھ میں ڈال کر, لوگ کلو کلو بادام کے مغز کھا جاتے ہیں پہلوان لوگ. تو ایکسرسائز کرنے والے لوگ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے, جو لوگ بڑی ریاضت کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, بڑی ریاضت کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈنڈ بیٹھ کے نکالتے ہیں, 5-5, 10-10 میل دوڑتے ہیں, کشتی کرتے ہیں, بڑی ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کی خوراک کچھ اور کہلائے گی, کچھ اور ہوگی. اور ہمارے جیسے لوگ جن کی ایکسرسائز نہیں ہے, بھاگ دوڑ, ریگولر فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے, بیٹھ کے کام کرنا ہے مثال کے طور پہ, سارا دن انسان دفتر میں بیٹھا رہتا ہے, تو وہ اگر وہی خوراک کھا لے گا تو وہ پھر وہ علامہ غالب پیر صاحب بھی بن جائے گا نا بیٹھ کے ماشاء اللہ. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ خوراک کی میں نے ایک مثال دی, اور وہ 10 مختلف ظرف کے لوگ ہیں, مختلف استعداد کے لوگ ہیں, مختلف عمر کے لوگ ہیں, مختلف صلاحیت کے لوگ ہیں, مختلف انہضام کی طاقت رکھنے والے, جو ان کی ڈائجسٹو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ جدا جدا رکھنے والے لوگ ہیں. تو ہر ایک کے لیے خوراک کا معنی, اس کے کنٹینٹس, اس کی قدر, اس کی مقدار, اس کا معیار بدلتا چلا گیا. بس اگر اس مثال کو ذہن میں رکھ لیں تو قرآن مجید بھی ایک خوراک ہے, ہدایت الہیہ کی خوراک ہے, ہدایت الہی کی خوراک ہے, روحوں کو زندہ رکھنے اور روحوں کو صحت مند کرنے, اور دماغ, عقل اور دل کو صحت مند, توانا اور راہ راست پر رکھنے کی خوراک ہے. تو اب اس خوراک کے لینے والے اور کھانے والے ان لوگوں کے بھی درجات اور مراتب ہوں گے. کوئی فیڈر پہ بلنے والا بس دودھ سے زیادہ نہیں چل سکتا, کوئی سری لیگ پہ ہے, کوئی اس سے آگے, کوئی اس سے آگے, اور کوئی اتنا بھی ہے کہ وہ بے تحاشا ہضم کرنے کے قابل ہے. اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں, اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو معرفت کے, معرفت الہیہ کے سمندروں کے سمندر پی کر بیٹھے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. کچھ ایسے ہیں کہ ایک گلاس پلا دے تو پھر وہ کہہ کر دیتے ہیں, ایسے میدے بھی ہوتے ہیں, ایک گلاس پی لیا تو پھر بولیے کہہ کر دیتے ہیں, طبیعت متلا جاتی ہے, نکال دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہ کئی ایسے ہیں جن کو ایک گھونٹ بھی موافق نہیں آتا, اور کچھ وہ بھی ہیں جو دریاؤں اور سمندروں کی طرح معرفت الہیہ پی جاتے ہیں, ہضم کر جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس طرح جسمانی خوراک ہوتی ہے اس طرح روحانی خوراک بھی ہوتی ہے. اور قرآن مجید سے بہتر, اور جو کچھ قرآن مجید میں فرمایا گیا اس سے بہتر روحانی خوراک کائنات میں اور کیا ہو. لہذا تو میں نے جملہ بولا تھا کہ لوگوں کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق معنی اور مطالب ہوتے, تو جس کا جتنا ظرف ہے, جس کا جتنا مقام ہے, جس کا جتنا فہم اور ادراک ہے, جس کی جتنی صلاحیت اور مقام و مرتبہ ہے, اس پر اسی قدر قرآن مجید کے معنی, مطالب اور معارف آشکار ہوتے ہیں, اور وہ اسی میں سے حصہ لیتا ہے, وہ اسی میں سے
حصہ لیتا ہے. اب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی آیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آیا ہے, جس میں بیان ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر چلے اور ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک پتھر پہ آپ نے آسا مارا, ایک پتھر پر. فن فاجر اب نین ہو سنا تھا آشر آئینا, پتھر پر آسا مارا تو اس چٹان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قاری صاحب کیسے ہے, پڑھیے نا, 12 چشمے پھوٹ پڑے. آگے قرآن کہتا ہے کیا, قد علم کل اناس مشربا. یہ بات بتانا چاہتا ہے, سبحان اللہ, بھائی اگر تو خالی پانی پلانا ہی مقصود تھا, پانی پلانا, تو ایک دو چشمے ہی کافی ہیں. بھر کے اگر چشمے بہتے رہیں, نکلتا رہے, تو پیغمبر سے جو پیغمبر کی ذات سے جو چشمہ پیدا ہوتا ہے آب زمزم کی طرح, وہ تو پھر 4000 سال بھی ختم نہیں ہوتا. زرد پیغمبر کا چشمہ ہے, اور بھر کے اگر بہ رہا ہو تو ایک دو ہی کافی ہیں قوم کو پلانے کے لیے. مگر کیا ہوا, قرآن کہتا ہے قد علم کل اناس مشربہم, وہ 12 چشمے پھوٹ پڑے, نکل پڑے, اور پھر کیا ہوا, جتنے طبقے تھے اس بنی اسرائیل میں, جتنے طبقے تھے, کل اناس, ہر کوئی, اناس جمع کا صیغہ ہے, تو مراد اس کے کہ جتنے ان میں انسانی طبقے تھے, جتنے الگ الگ حال رکھنے والے طبقے تھے, الگ الگ کیفیتوں والے طبقے تھے, الگ الگ مقام اور مرتبہ کے حامل طبقے تھے, الگ الگ صلاحیت اور ظرف کے رکھنے والے طبقے تھے, تو جتنے طبقے تھے, عالم کل اناس مشربہم, ہر کسی نے اپنے اپنی ضرورت کے مطابق چشمے کو پہچان لیا, ہر ایک نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا. واہ واہ واہ, جب وہ چشمے پھوٹے تو کسی کا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. تو عالم کل اناس مشربہم, ہر کسی نے اپنے مشرب کو اور اپنے چشمے کو پہچان لیا, وہ ان کا کیسے تھا. آپ بات تو سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے, ایک قوم تھی, آپ سارے بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ سارے بیٹھے, آپ میں 12 چشمے پھوٹ پڑے, جب چشمے پھوٹے تو چشموں پر نام تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے یہاں تک اس طبقے کا یہ چشمہ, یہاں سے یہاں تک یہ چشمہ, تو نام نہیں لکھا ہوا, اور میں نے وہ مقام بھی جا کے دیکھا ہے مصر میں, وادی سینا میں جب ہم گئے ہیں کوہ طور کی زیارت کے لیے, تو رستے میں اس مقام پر رکے, حاجی الیاس صاحب اور حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اور کون, یہ احباب ساتھ تھے, تو میں نے تو حاجی الیاس صاحب کو یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ طور پہ رک جائیں تو شاید ایک تجلی اور آ جائے, اور واپسی پر پھر جب آپ اس تجلی کے بعد کشتہ بن کر جب پاکستان لاہور پہنچے تو لوگ کیا استقبال کریں گے. واہ واہ, استقبال ہے. آج اخبار میں لکھا تھا کسی نے کہا حالات حاضرہ پہ بھی تبصرہ کریں, حالات حاضرہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ماہ رمضان کا جمعہ ان پر خراب کیا جائے, ایسے نہیں ہیں کہ ماہ رمضان کا جمعہ ان پر خراب کیا جائے. میں اسی حالات حاضرہ میں سے ایک جملہ استقبال کی بات کر رہا تھا, آج اخبار میں تھا کہ محترمہ مہینے کے بعد یا فلاں تاریخ کے بعد پاکستان واپس آئیں گی اور لاہور اتریں گی, نزول ہوگا لاہور میں اور یہاں استقبال کیا جائے گا. تو ان کا نزول اگر لاہور میں ہو سکتا ہے, استقبال ہو سکتا ہے, تو میں نے آج الیاس صاحب کو کہا تھا طور پہ رک جائیں, شاید آپ بھی قابل نزول بن جائیں. اب یہ جو وادی سینا ہے اس میں درمیان میں وہ مقام ہے رستے میں آتا ہے جس میں 12 چشمے پھوٹے تھے. اب جو سوال ہے کہ لکھا تو نہیں تھا کسی پر کہ اس طبقے کا یہ چشمہ, اس طبقے کا یہ چشمہ. قرآن جو کہتا ہے مشربہم, عالم کل اناس مشربہم, ان میں سے ہر طبقے نے تمام طبقوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا. یہ اپنا اپنا چشمہ کیسے بن گیا اور پہچان کیسے ہو گئی؟ پہچان کیسے ہو گئی؟ بس اس میں اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ وہ چشمے جو 12 پیدا کیے ان میں سے ہر ایک کا مشروب جدا جدا ہوگا. کسی میں روح افزا ہوگا, یہ روح افزا یہ پاکستانی نہیں, میں کسی اور روح افزا کی بات کر رہا ہوں. کسی میں اورنج جوس ہوگا, کسی میں روح افزا ہوگا, کسی میں کوئی اور ایپل جوس ہوگا. یہ آپ ذرا اس کو یہ ان پھلوں کی طرف نہ آئیں, موسمی کا جوس ہوگا, اورنج جوس ہوگا, نہیں, یہ روحانی موسمی کا جوس ہوگا. کوئی روحانی پھلوں کے جوس ہوں گے, کسی میں کچھ ہوگا. وہ جو روحانی ذائقے رکھنے والے ان کے مشروب تھے, مشروب آئے معرفت, تو ہر کسی نے اپنے اپنے ظرف, اپنی اپنی طلب, اپنی اپنی طرف, اپنی اپنی روحانی کیفیت اور اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اس چشمے کو پہچان لیا جس چشمے سے ان کے باطن کی سیرابی ہوگی. ہر ایک کے باطن کی پیاس جدا تھی اور ہر چشمے کا اثر جدا تھا, ہر چشمے کی سیرابی جدا تھی, تو ہر طبقے نے اپنی صلاحیت اور طلب کے مطابق اپنے چشمے کو پہچان لیا. تو یہ دیکھا میں نے اب قرآن مجید سے اس کی تائید کر دی کہ ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق معنی اور معرف قرآن میں سے لے لیتا ہے. قرآن کے وہ تو 12 چشمے تھے اور جو قرآن آتا ہے جو جہاں پہ اترا اس سے تو کروڑوں اربوں چشمے پیدا ہو چکے اور قیامت تک ہوتے چلے جائیں گے. جتنے لوگ اس قرآن علم کی طرف متوجہ ہوں گے, اس قرآن مصحف کی طرف متوجہ ہوں گے, ہر ایک کو اپنے ظرف کے مطابق قرآن مجید کی معرفت کے دریا اور چشمے ملتے چلے جائیں گے, اور جس میں جتنی پیاس ہے وہ اس میں سے بجھاتا چلا جائے گا. اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب ہم پھر آج وہ نیا چشمہ کھولتے ہیں, روزے فرض ہونے کا نیا چشمہ. ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے, اب یہاں بھی ایک نیا چشمہ کھلتا ہے. یہ خطاب ایک تو جملہ اہل ایمان کو ہے, وہ تو آپ سن چکے سنتے رہتے. جب ہم دوسرے چشمہ معرفت قرآنی کی بات کرتے ہیں تو اس کی روح سے یہ خطاب اہل قلوب کو ہے, دل والوں کو ہے. یہ خطاب اہل دل کو ہے. وہ پہلا خطاب جب کھانے پینے سے روکنا مقصود ہو تو وہ کھانے پینے سے روکنا بطن کا معاملہ ہے, پیٹ کو طلب ہوتی ہے کھانے پینے کی تو کئیوں کو اس سے روک دیا. اور اہل دل جو ہیں ان کی طلب کچھ اور ہوتی. تو اہل دل کے لیے اور جو طالبان مشاہدہ ہیں ان کے لیے خطاب ہو رہا ہے, ان کو اے کامل ایمان والو, اے ایمان کی لذت و حلاوت سے آشنا لوگو, اے ایمان کی باطنی کیفیات سے بہرایاب لوگو, کتبہ علیکم الصیام, تم پر فرض کر دیا گیا ہے کیا؟ رک جانا. کیا تم پر فرض کر دیا گیا ہے الصیام؟ کیا مطلب ہے رک جانا؟ اب صوم کا مطلب معنی ہے امساک. عربی زبان میں آپ عام پڑھتے ہیں یہ معنی معروف ہے, آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں, کئی بار اس کی تفصیلات میں نے بیان کی. تو صوم کو عربی میں یعنی روزہ اس کو امساک کہتے ہیں, رک جانا, روک لینا. اب کس سے رک جانا, کس سے, اس کا جب مراد بیان کرتے ہیں تو پھر معنی مطلب مرتبے طبقے چشمے جدا جدا ہوتے چلے جاتے ہیں. مانا ہے رک جانا, روک لینا. تو فرمایا کامل ایمان والو تم پر اپنے آپ کو روک لینا فرض کر دیا گیا ہے, روک لو اپنے آپ کو. ایک تو رکنا کھانے پینے سے ہو گیا, اب دوسرا رکنا کیا ہے, کیونکہ دوسرے چشمے کی بات ہو رہی ہے,
تو فرمایا روک لو اپنے آپ کو کفار مالوفات طبیعت سے. اگر مشاہدہ چاہتے ہو, اگر دیدار چاہتے ہو, اگر وادی قربت میں سفر چاہتے ہو, اگر حجامات کا اس جانا چاہتے ہو, اگر اپنے محبوب حقیقی کی قربت چاہتے ہو, اس کی دوستی چاہتے ہو, مالا اعلیٰ کی انوار و تجلیات کا نزول چاہتے ہو, اپنی روحانی ترقی چاہتے ہو, تو پھر ہم نے تمہیں ایک طریقہ دے دیا ہے. کیا؟ رک جاؤ. جس سے نفس جس